مرشدنا و مولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سب کہتے ہیں ماشاء اللہ.
محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے, زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے, زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں, اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے گئے, اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے گئے, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, کہ عاشق روتے رہتے گئے سنم خود سوتا رہتا گئے, کہ عاشق روتے رہتے گئے سنم خود سوتا رہتا گئے. سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ, کہ عاشق سو روتے رہتے گئے سنم خود سوتا رہتا گئے, کہ عاشق روتے رہتے گئے سنم خود ہوا چھوڑتا رہتا گئے. حضرت وہاں نے فرمایا وہ طرز دوسری ہے نا اس کی, تو اس میں وہ لگتا ہے, تو وہ عاشق جو ہے وہ رو رہا ہے ہاں جی, اور رات کو تارے گننا ہے ہاں جی, آسمان پہ تارے گننا اور رو رہا ہے, اور جو معشوق ہے وہ ساتھ میں سو بھی رہی ہے اور ہوا بھی چھوڑ رہی ہے, اس کو پتہ نہیں کہ عاشق پلتیے مار رہے. تو میں نے وہ پنجابی کے شعر میں نے بنائے تھے نا, عاشق باندر پلتی ہمارے, عاشق باندر پلتی ہمارے او گن گن تارے رات گوائے, عاشق باندر پلتی ہمارے, عاشق باندر پلتی ہمارے گن گن تارے رات گوائے, عاشق باندر پلتی ہمارے گن گن تارے رات گوائے, حسینہ پی پھوسیاں مارے نالے مٹھی نیندر سائے, حسینہ پی پھوسیاں مارے نالے مٹھی نیندر سائے, او عاشق باندر پلتی ہمارے, عاشق باندر پلتی ہمارے گن گن تارے رات گوائے, نہ کچھ آوے نہ کچھ جاوے نہ کچھ آوے نہ کچھ جاوے او ستن اپنی گل گل پائے او ستن اپنی گل گل پائے ہاں جی نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا اور اس کی میانی گیلی ہو گئی ہاں جی اور وہ تارے گننا ہے اور جو معشوق ہے وہ ہوا کھول رہی ہے اور سو رہی ہے آرام سے ہاں جی حضرت وہاں نے فرمایا کہ یہ آنسو اس کا جو نکلنا ہے آپ کی معشوق کی یاد میں وہ گدھے کی پیشاب سے بھی بدتر ہے اگر اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے یہ آنسو نکال لیتا تو عرش کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے اس کو عاشق باندر پلتے ہمارے گن گن تارے رات گوائے نہ کچھ آوے نہ کچھ جاوے نہ کچھ آوے نہ کچھ جاوے او ستن اپنی گل گل پائے او ستن اپنی گل گل پائے اچھا اسی کے اندر میں نے پھر حضرت والا کے چار مال جو وہ بھی بیان کر دیے تھے اس کے اندر مجھے داڑھی ودا لے مجھے کٹا لے او داڑھی ودا لے مجھے کٹا لے داڑھی ودا لے مجھے کٹا لے او ستن اپنی اتے چک لے او ستن اپنی اتے چک لے داڑھی ودا لے مجھے کٹا لے یعنی چاروں آئمہ کے نزدیک ایک پٹھی داڑھی رکھنا تینوں سائڈوں سے واجب ہے اور مونچھوں کے جو ہے یہ کنارہ جو ہے کھلا رہنا چاہیے اور مٹھی حضرت والا فرماتے تھے کہ اپنی ہو اپنی مٹھی ناپ کے اور وہ کاٹ دے کوئی گناہ نہیں ہے داڑھی منڈانا اور داڑھی کتروانا دونوں حرام ہے داڑھی ودا لے مجھے کٹا لے داڑھی ودا لے مجھے کٹا لے ستن اپنی اتے چک لے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ماں اسفل من الکعبین پھر ماں اسفل من الکعبین من الازار فی النار یعنی جو ٹخنا ازار سے چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں دلایا جائے گا اس لیے عورتوں کو جو ہے ٹخنا چھپانے کا حکم ہے اور مردوں کو ٹخنا کھولنے کا حکم ہے چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا جو ہے کھلا رہنا چاہیے اگر بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں ٹخنا چھپا ہوا کو کوئی گناہ نہیں ہے داڑھی ودا لے مجھے کٹا لے داڑھی ودا لے مجھے کٹا لے ستن اپنی اتے چک لے او اکھ بچا لے دل بچا لے او اکھ بچا لے دل بچا لے اکھ بچا لے دل بچا لے اکھ بچا لے دل بچا لے مولا نو تو دل وچ پا لے مولا نو تو دل وچ پا لے اکھ بچا لے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی پورے عالم میں یہی ایک آگ و فوغ تھی کہ اپنی آنکھ بچا لو اور اپنا دل بچا لو اور مولا کو اپنے دل میں پالو نہ پاؤ تو پھر کہنا حضرت ایسی فرماتے نہ پاؤ تو پھر کہنا اکھ بچا لے دل بچا لے اکھ بچا لے دل بچا لے مولا نو تو دل وچ پا لے اکھ بچا لے دل بچا لے یعنی جتنی حسین لڑکی ہے یا جتنا حسین لڑکا ہے اسے دیکھنا حرام ہے اس کو دیکھنا حرام ہے تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنی یہی ایک یہ اپنی حرام تمنا کا خون کر دو اپنی حرام تمناؤں کا خون کر دو اللہ دل میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھنا حرام ہے جو لڑکا امرد ہے وہ بھی عورتوں میں شامل ہے ان کو بھی دیکھنا حرام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں اور امرد کے ساتھ دس شیطان ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے یہ کہ نظروں کی معمولات بہن ہے تایازاد بہن ہے خالہزاد بہن ہے ہاں جی ممانی ہے چچی ہے بھابھی ہے سالی ہے ہاں جی بھابھی کے ساتھ تو بیٹھ کے خوب ناشتہ کرتا ہے خوب مکھن لگاتا ہے کھینچ کھینچ کے ہاں جی اور بھابھی سے پوچھتا ہے بھابھی ڈبل لگاؤں یا سنگل ہاں جی بھابھی بھی کہتی ڈبل لگاؤ ڈبل اور سالی کو موٹر سائیکل کے بٹھا کے لے کے جاتا ہے پیچھے جہاں کھڈے زیادہ ہوتے ہیں وہاں سے لے کے جاتا ہے اکھ بچا لے دل بچا لے اکھ بچا لے دل بچا لے اکھ بچا لے دل بچا لے اور دل کے اندر جو ہے گندے خیالات نہ پکائے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر والے ہاں جی کسی کام میں مشغول ہو جائے کسی کام میں لگ جائے ہاں جی بیوی کے ساتھ آلو چھلوانا شروع کر دے کاچ پکوڑے بنوانے شروع کر دے تو دل دل کو ہی بچانا ہے آج بچاؤ گے تو دل بچانا جی اکھ بچا لے دل بچا لے اکھ بچا لے دل بچا لے مولا نو تو دل وچ پا لے مولا نو تو دل وچ پا لے رب دا شکر ادا کر پائی رب دا شکر ادا کر پائی رب دا شکر ادا کر پائی صحبت مرشد پا لئی صحبت مرشد پا لئی رب دا شکر ادا کر بھائی رب دا شکر ادا کر مصبا اور رب دا شکر ادا کر مصبا اور رب دا شکر ادا کر ممتاز اور رب دا شکر ادا کر سروت صحبت مرشد پا لئی صحبت مرشد پا لئی صحبت مرشد پا لئی
حضرت کا شاعر تو رہے گا
سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ کہ عاشق روتے رہتے گئے سنم خود سوتا رہتا گئے کہ عاشق روتے رہتے گئے سنم خود سوتا رہتا ہے گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد نادان گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد نادان ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا رہتا گئے کہ ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا رہتا گئے گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد ناداں کہ ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا رہتا گئے کہ ان کی آہ زاری پر فلک بھی روتا رہتا گئے بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر جل سگے قرب محبت ہو ترتا گئے تو دل پر جل سگے قرب محبت گو ترتا گئے بفیض مرشد کامل جو درد دل گوا غاسل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا غاسل تو دل پر جل سگے قرب محبت گو ترتا گئے تو دل پر جل سگے قرب محبت گو ترتا گئے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان اختر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاک تر بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا گئے بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا گئے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاک تر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاک تر بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا گئے بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا گئے اگر چہرہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں اگرچہ راگ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے
بسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سرور صاحب کے پردرد اشعار اور نصیحتوں کے بعد ٹوٹی پھوٹی عرض گزارش کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ مشہور شعر ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, تو سرور صاحب سے تو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی کم سے کم ہفتے میں ایک دن یہاں پر مجلس بھی کیا کریں. آپ کی صرف اشعار ہی نہیں, اس کی تشریح جو کرتے ہیں تو بعض اوقات تو ہنساتے ہیں اور بعض اوقات رلاتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب برکات سے نوازے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, کہ نصیحت کرو, نصیحت مومنین کو ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم سب کے شیخ اول مجدد زمانہ حضرت اقدس شاہ حکیم احمد اختر صاحب نور اللہ مرقد فرماتے تھے کہ جو یہ کہے کہ نصیحت مجھے نفع نہیں دیتی اپنے ایمان کی خیر منائے. نصیحت جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے, اور پھر کوئی کہے کہ مجھے نصیحت مت کرو, مجھے اس تمہاری نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں, تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اور دوسری بات اس میں یہ فرماتے تھے کہ نصیحت جب مومنین کو نفع دیتی ہے تو سننے والوں کو جیسے نفع دیتی ہے کہ وہ مومن ہیں سن رہے ہیں, تو نصیحت کرنے والا بھی مومن ہے اس کو بھی فائدہ دیتی. نصیحت جو کر رہا ہے وہ بھی مومن ہے اور مومنین کو فائدہ دیتی ہے, تو سننے والوں کے لیے بھی اس میں بشارت ہے اور سنانے والے کے لیے بھی بشارت ہے. کل جیسے عرض کیا تھا کہ اے خدا جوئیم توفیق ادب بے ادب محروم منس فضل رب, تو اس پر ایک آیت اس وقت ختم ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن پیغمبرانہ ادب دیکھیے کہ بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں, حالانکہ بیماری بھی اللہ ہی بھیجتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينَ, تو میرے اللہ میاں میرے محبوب مجھے شفا دے دیتے ہیں. تو شفا کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی, بیماری کی نسبت اپنی طرف کی. اور سورہ کہف میں جیسے اس دن بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بار بار ایسے واقعات پیش آئے کہ ہر واقعے میں ادب کا پہلو حضرت خضر علیہ السلام نے ملحوظ رکھا کہ کشتی میں عیب کیا تو اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے یہ ارادہ کیا اس کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ آگے جو ڈاکو موجود ہے وہ عیب دار کشتی کو چھینتا نہیں ہے, اور جو بچے کو قتل کیا اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے یہ ارادہ کیا اس کو قتل کر دوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان نیک والدین کو کوئی نیک بچہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم ان کو دیا تھا کہ یہ بچہ اگر زندہ رہے گا تو اپنے ماں باپ کو گمراہ کر دے گا, تم اس کو قتل کر دو, ہم اس کے بدلے ان کو نیک صالح اولاد عطا. ہر ایک کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے, نہ اس کا علم ہوتا ہے. اور تیسری بات جو تھی کہ دیوار کو یتیموں کی جو دیوار تھی اس کو سیدھا کر دیا بغیر مزدوری کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خضر علیہ السلام آپ نے اس کی مزدوری کیوں نہیں لی, مزدوری لیتے تاکہ ہم اس کے بدلے کچھ کھانا وغیرہ لے لیتے, انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی بستی والوں نے. تو اس میں یہ فرمایا کہ یہ دیوار تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دیوار سیدھی کر دی جائے کیونکہ اس کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ ہے, اور یہ مہربانی کیوں کی کہ ان کا باپ جو تھا نیک تھا. حضرت والا نے روح المعانی کے حوالے سے بتایا کہ وہ ساتواں باپ تھا, ساتویں پشت کا باپ تھا جو نیک تھا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دسویں پشت تھی کہ وہ باپ نیک گزرا تھا, اللہ تعالیٰ اس کے اولاد میں سے ساتویں اور دسویں پشت تک خیال فرما رہے ہیں کہ یہ خزانہ جب یہ خود بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں. دیوار گر جائے گی تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور اس کے رشتہ دار لوٹ لیں گے, تو ان کی ساتویں پشت تک اللہ تعالیٰ اس کا خیال فرما رہے ہیں. تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرو, ان کی روزی روٹی اس کی اتنی فکر نہیں کرو, روزی تو اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, لیکن اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرو. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ساتویں پشت تک کا خیال کیا تو روزی تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ذمے لے ہی رکھی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ایسی خیال ہوا کہ اے اللہ آپ کیسے روزی پہنچاتے ہیں, تو وہی آئے کہ اس چٹان کے اوپر اپنا عصا مارو, لاٹھی جو ماری تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے, پھر دوبارہ وہی آئے کہ پھر اس کے اوپر لاٹھی مارو, تین دفعہ جو ٹکڑے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ایک ہرے رنگ کا کیڑا اور ہرے رنگ کا پتا کھا رہا تھا. اتنی چٹانوں کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے غذا پہنچائی ہوئی تھی, تازہ پتا کھا رہا تھا اور تسبیح کیا پڑھ رہا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنوا دی, سبحانہ میں یارانی و یارف مکانی و یرزقنی ولا ینسانی, کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے, سبحانہ میں یارانی جو مجھے دیکھ رہی ہے, وہ یارف اور میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتی ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں, اور یرزقنی مجھے رزق بھی پہنچا رہی ہے اور کبھی بھولتی بھی نہیں ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات آیت جو قرآن شریف میں آئی ہے یہ رہ گئی تھی کل. دوسری ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہمارا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے حدیث شریف میں پڑھا, مفتی صاحب بھی جانتے ہوں گے سلسلہ الذہب, کہ احادیث شریف میں روایتوں راویوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کو سنہری کڑی کہتے ہیں, سنہری سلسلہ, یعنی ہر راوی ایسا کہ اس کے اوپر کبھی بھی کسی قسم کا کوئی عیب کسی قسم کا کوئی شک کبھی بھی پیدا نہیں ہوا امت میں, تو ایسے راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو سلسلہ الذہب کہتے ہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ دل میں آیا, حضرت والا فرمایا کرتے تھے اللہ سے مانگ کے بیٹھو پھر جو بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں اس کو بیان کرو, تمہیں بھی نفع ہوگا اور سننے والوں کو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سلسلہ اگر ہم شروع کریں, اب تو سلسلے کی ہزاروں نہریں جاری ہوئی ہیں میرے دریا سے, پھر بھی میرے دریا کی طغیان نہیں جاتی, حضرت والا کا شعر ہے کہ حضرت والا کے سلسلے کی, کہ حضرت کے انتقال کے بعد پہلے تو کچھ محدود تعداد میں ہی نہریں نظر آ رہی تھیں, کہ حضرت میر صاحب حیات تھے سب کا رجوع اکثر کا حضرت ہی کی طرف تھا, کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ لا محدود سلسلہ چل پڑا ہے. تو میں شروع کرتا ہوں کہ حضرت میر صاحب ہی سے شروع کرتا ہوں, تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ تھانوی اور حضرت والا کے عشق و محبت میں, حضرت حاجی صاحب کے عشق و محبت میں سنت اور شریعت پہ پابند اگر ایک ہمارے حضرت میر صاحب کو لے لیا جائے تو شاید ان کی نظیر ملنا مشکل ہو. اگر ہم اپنے سلسلہ الذہب تصوف کے اس سلسلے کو اگر دیکھیں, ہمارے لیے تو یہی سلسلہ ہے, ہم نے تو اسی سلسلے کا دودھ پیا ہے, ہماری روحوں نے اسی سلسلے سے تربیت حاصل کی ہے, ہم تو اسی کو سلسلہ الذہب سمجھیں گے. دوسرے اگر اپنے سلسلے کو سمجھتے ہیں تو وہ بھی اس میں حق بجانے میں ان کے لیے, ان کو جہاں سے روزی مل رہی ہے روح کو. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا نظیر ڈھونڈنا بھی مشکل, کہ 46 سال کی صحبت کوئی شیخ کے ساتھ اس طرح دن رات کی صحبت کسی کو مل جائے, ایسا تاریخ میں امت کی تاریخ میں ملنا بہت ہی نایاب ہے. سینکڑوں برسوں میں کہیں جا کر ایسا مستانہ پیدا ہوتا ہے جو بدل دیتا ہے میخانے کا, بگڑا ہوا دستور میخانہ کہیں صدیوں میں جا کر بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میخانہ. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی طویل صحبت حضرت والا سے پائی اور ایک ذرہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سر منہ انحراف کر لیں اس صحبت. اب وہ حضرت والا نے تربیت کہاں سے پائی, اتنا خود ہمارے حضرت کی اپنی شخصیت ماشاءاللہ ایسی کہ مادرزاد ولی اللہ, لیکن تربیت کے لیے بہرحال کہاں سے رجوع کیا, حضرت حکیم الامت جیسے عظیم الشان مجدد جامع المجددین, مجدد تو ہر صدی میں ایک آتا ہے لیکن حضرت حکیم الامت کے لیے علماء امت کی یہ متفقہ رائے ہے کہ آپ صرف مجدد ہی نہیں جامع المجددین تھے, کسی ایک شعبے کو آپ نے زندہ نہیں کیا بلکہ تقریباً دین کے ہر شعبے میں آپ نے تجدد اور مجددانہ شان آپ کی تھی. ایسے حکیم الامت کے دو جلیل القدر خلفاء حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں ہمارے حضرت والا نے, اور پھر تیسرے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خود اپنا نور نسبت حضرت والا کا اتنا قوی, اور پھر تین بزرگوں تین مشائخ کا نور اور جمع ہو کے ایسی ہستی سے ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت پائی. اور حضرت والا کی شان عظیم الشان تھی کہ جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ حضرت والا کو اپنے مریدین کی تربیت میں کبھی بھی کوئی غفلت کا تو شائبہ بھی نہیں، کبھی اس کے مصلحت کا بھی دخل نہیں ہوتا تھا. بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی ذی وجاہت آ جائے تو حضرت والا اس کی اگر کوئی اصلاحی کی بات دیکھتے تھے تو وہ عجیب و غریب عنوان سے بتا دیا کرتے تھے. جیسے ایک بڑے عالم کے پاس حضرت والا کے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو ٹخنا چھپا ہوا تھا، واپس آ کر حضرت والا نے ان کو جو خط لکھا ہے تو القاب و آداب کے ساتھ سلام کے بعد لکھا کہ آپ کی خدمت میں حاضری سے یہ مجھے نفع ہوا، اتنا فائدہ ہوا، یہ ہوا، لیکن آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہتے ہیں آپ کو احساس نہیں. اس کے بعد یہ اسبا علیہ ادار والی پوری بات نقل کر دی کہ حضرت اگر آپ اس کا بھی خیال فرما لیں تو مریدین کے اوپر ایسے ایسے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اتنے ادب کے پیرائے میں حضرت نے ان کو توجہ دلانے سے لیکن حضرت پھر بھی باز نہیں آئے. تو یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا نے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی طویل صحبت پائی. میں اپنی ایک دو بات عرض کر دوں کہ حضرت والا کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرا کوئی مرید جو ہے جماعت کی نماز چھوڑنا تو دور کی بات، مسبوق بننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ایک رکعت نکل جائے یا دو رکعت نکل جائے. حضرت بعد میں پوچھتے تھے کیوں بھائی تم دیر سے کیوں پہنچے، یہ دو رکعت تمہاری کیسی نکلی. جو حضرت فرمایا کرتے ہیں فرض واجبات سنن موقعہ، یہ تو گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے ایک طرح سے ہمت دلاتے ہیں کہ چلو تم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو یہ تو کر لو. لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا ہے. اگر ایک تھوڑا اوپن اگر ایک درجہ بھی اولیاء صدیقین سے نیچے رہ گیا تو قیامت میں حسرت ہوگی. تو وہ درجات کیا صرف بغیر عمل کیے تو نہیں ملیں گے، یہ اعمال ہم ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں. یہ اعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرشتے اللہ آسمان سے تو نہیں بھیجیں گے، ہم ہی لوگوں کو کرنے ہیں. اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ حفاظ کرام، جن کے دلوں میں قرآن پاک ہے، جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا وہ امت کے بڑے لوگ ہیں. اور ان کو تعزیانہ محبت کیا لگایا. دوسرے بڑے لوگ کون ہیں؟ کہ جو تہجد پڑھنے والے، تہجد گزار، یعنی حافظ قرآن تو بن گئے اب تہجد گزار بھی بن جاؤ. تو جو لوگ پھر حضرت نے اس کے اندر آسانی فرما دی کہ تہجد 3 بجے 2 بجے اٹھ کر پڑھنا مشکل ہے تو چلو عشاء سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، تہجد کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور اشراف و امتی میں داخل ہو جاؤ گے. اب کوئی 2 رکعت بھی نہ پڑھے تو کیا پھر حضرت والا کی یہ باتیں عمل کرنے کے لیے فرشتے تو نہیں آئیں گے؟ اسی طرح خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی. اب شیخ نے بتا دیا ہے ذکر اتنا کرنا ہے، کوئی ذکر ہی نہ کرے کہ بھئی حضرت نے فرمایا تھا کہ فرائض واجبہ سنن موقع تھا تو ذکر بھی نہیں کرو. اور فکر کیا ہے کہ سنن اور آداب کا بھی اہتمام نہ کرو تو پھر درجہ جنت میں تو انشاءاللہ گرتے پڑتے سبھی پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. جنت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ہم مومنین کے لیے، اور جنت تو کیا ہے دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں ہی کے لیے بنائی ہے. جب تک اس دنیا میں ایک ایمان والا بھی موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی. جس وقت ایک اللہ اللہ کرنے والا بھی دنیا میں نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ یہ سارے شامیانے اکھاڑ دیں گے، زمین اور آسمان گر پڑے گا اور سورج و چاند سب گر پڑیں گے اور قیامت آ جائے گی. تو اللہ اللہ کرنے والوں کے دم سے تو دنیا قائم ہے. تو جنت بھی تو مومنین ہی کے لیے بنائی گئی ہے. جو ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرما دے تو جنت میں تو پہنچ ہی جائے گا، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ وہاں پہ بھی پھر یہ حسرت ہی رہے گی کہ کاش کچھ اور عمل کر لیتا تو اس سے بھی بڑا درجہ پا جاتا. تو یہ اعمال یہ معمولی نہیں ہے. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ مستحب کے معنی ہے جو وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کا ہمیں محبوب بنا دے. مستحب اعمال وہ ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے. تو اگر کوئی مستحب تو کیا سنتوں کو بھی چھوڑ دے تو سنت چھوڑنے سے پھر سنن موقع خطرے میں پڑتے ہیں، سنتوں کو چھوڑنے سے پھر واجبات خطرے میں پڑتے ہیں، واجبات کو چھوڑنے سے پھر فرائض خطرے میں پڑتے ہیں. اگر کوئی شخص جو جماعت کی نماز واجب ہے اگر اس میں سستی کرے گا تو اس کی نماز خطرے میں پڑنے لگ جائے گی. اس چیز کا میرے احباب بھی خیال رکھیں جس سے بھی تعلق ہو. اور میں عرض کر رہا تھا سلسلہ تو ذہب ہمارے ہی سلسلہ تو اتنا سنہری سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر استحقاق عطا فرمایا کہ ہمارے شیخ جو ہمارے آخری شیخ گزرے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظیر ملنا مشکل. ان سے پہلے ہمیں جو تعلق نصیب فرمایا حضرت والا حضرت اقدس شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مثال ملنا مشکل کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت کی, کس طرح سے حضرت ہردوئی کی خدمت میں رہے, کس طرح سے خود ان کی اپنی نور نسبت تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ان کی تربیت میں رہنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ معمولی معمولی باتوں میں بھی حضرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ عوام کے لیے کہنے کو تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی عشاء کی 17 رکعت نہیں ہے, 9 ہی رکعت پڑھ لو, لیکن ساتھ ہی اشراف امتی والی حدیث بھی سناتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لو. تو ہم نے تو حضرت والا کو دیکھ دیکھ کے جو تھوڑا بہت سیکھا اللہ تعالیٰ ہمارے مجھے بھی اور ہمارے احباب کو بھی اس کا ایک ذرہ ہم سب کو وہ ذرہ درد نصیب فرما دے. حضرت والا کا معمول ماشاءاللہ اتنے بیانات اتنی تقاریر اتنی تصانیف, لیکن فجر کے بعد تلاوت بھی نہیں چھوڑتے تھے, اشراق کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے, مناجات مقبول نہیں چھوڑتے تھے. بظاہر دیکھنے کو تسبیح صد دانہ ہاتھ میں نہیں ہے جو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت اے میرے شیخ تیرے ہاتھ میں تسبیح صد دانہ 100 دانوں کی تسبیح ہر وقت کھٹ کھٹ نظر نہیں آ رہی, کہنے کو تو آپ عابد اور زاہد نظر نہیں آ رہے لیکن تجھ زیادہ عابد و مستانہ بھی کوئی نظر نہیں آتا. تو مسبوق بننا بھی حضرت کو گوارا نہیں ہوتا تھا. کئی دفعہ ہماری حضرت کے سامنے پیشی ہو جاتی تھی, بھائی تم کس وجہ سے دیر ہو گئی, چلو اگر کوئی عذر ہے بیمار ہے یا نیند میں, تو نیند میں اگر کسی نے یہ عذر کر دیا حضرت آنکھ نہیں کھلی تو فرماتے تھے الارم لگایا تھا, کسی کو مقرر کیا تھا کہ مجھے اٹھا دینا, اگر کسی کو مقرر کیا تھا اس نے ایک دفعہ اٹھایا اور تم پھر سو گئے. تو یہ سب چیزیں ہیں وہ ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت, یہی چیزیں تو سیکھی جاتی ہیں, انہیں کی تو اصلاح کی ضرورت ہے, انہیں خانقاہوں سے انہی اعمال میں اللہ تعالیٰ پھر وہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک سجدہ پھر لاکھوں سجدوں سے بڑھ جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں, عبرت کا واقعہ ہے کس طرح سے حضرت والا کی توجہ ہوتی تھی, کہ ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ کے سفر میں حضرت والا کے ساتھ حضرت اپنے ساتھ اپنے ماہیت میں لے گئے تھے. وہاں پر فجر کے بعد حضرت والا کو جیسے میں نے وضو وغیرہ کرایا تسلے میں اور تولیے سے حضرت نے پہنچا, تولیے سے پہنچنے میں بھی حضرت کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہلکا سا پہنچتے تھے, رگڑ رگڑ کے بالکل خشک نہیں کرتے تھے, کیونکہ دونوں طرح کی روایات آتی ہیں کہ خشک بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح تقاطر چھوڑ دے کہ قطرے ٹپکتے رہیں, لیکن بعض لوگوں کو نماز میں اگر وہ قطرے ہوں اس پہ ہوا لگے تو پھر خارش محسوس ہونے لگتی ہے, تو حضرت تھوڑا سا ہلکا سا پہنچ لیا کرتے تھے. مفتی حسین صاحب کے گھر سے نکلے ہیں تو فجر کا وقت اندھیرے کا ٹائم, باقی لوگ ابھی تیار نہیں ہوئے تھے اور میں حضرت کے ساتھ تیار ہو کے میں حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. حضرت والا کی اتنی محبت اتنی عظیم الشان محبتوں کے باوجود حضرت کے روب کو روب دار شخصیت کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ حضرت کا روب ہمارے اوپر کتنا ہوتا تھا. اللہ اکبر, حضرت کو دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی, حضرت کے ساتھ چلنے کی ہمیں تاب نہیں ہوتی تھی, پیچھے خاموشی سے چلا کر حضرت کے ہماری آواز حضرت کے پاس نہ پہنچ جائے, اس چیز کا بھی اللہ کا شکر ہے اہتمام رکھنا پڑتا کہ حضرت کی توجہ نہ بڑھ جائے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور جس وقت کاشی بند کرتے ہیں تو حضرت والا نے دیکھا کہ یہ پیچھے آ رہا ہے, حضرت نے فوراً پوچھا کہ فجر کے وقت جو مسجد کے جاتے ہیں تو دعا یاد ہے؟ تو چونکہ حضرت والا کو ہم نے یہی دیکھا کہ دیکھ دیکھ کے بھی عمل کرنا چاہیے, شیخ کیا اعمال کر رہا ہے, قرآن پاک پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, مناجات مقبول, کیا بج رہا بھائی؟ انٹرکوم لگا دیا وہاں پہ. تو حضرت والا کو دیکھ دیکھ کے میں اپنے استاد حضرت مولانا عبد الرحمان میمن صاحب استاد حدیث ہمارے, اللہ تعالیٰ ان کو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائے, ان سے ہم جب جلالین شریف پڑھ رہے تھے تو ایک دن انہوں نے امتحان لیا ہے. دیکھیں ہمارے اساتذہ بھی ماشاءاللہ جو بھی اللہ والوں سے جڑا ہوگا اس کے پڑھانے میں بھی نور, اس کے پڑھانے میں بھی برکت, اور جو کس طرح سے انہوں نے ہماری تربیت فرمائی کہ ایک دن ایسی سبق کے دوران آدھا سبق پڑھایا اور آدھے سبق میں روک کے فرمایا کہ بھئی آج تو باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اب ایک ایک سے پوچھنا شروع کیا, بھئی سب سے اہم چیز عبادات میں تلاوت قرآن ہے, کون کتنی تلاوت کرتا ہے؟ تو کسی نے کہا میں کبھی 2 پارے کر لیتا ہوں, تو پوچھا کبھی کتنے کر لیتا, کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں, نہیں عادت, عادت لازم کتنی ہے, روزانہ کتنی کرتے ہو؟ تو سوائے حفاظ کرام کے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو کہے کہ میں لازمی طور پہ اتنی تلاوت کرتا ہوں. اب یہ ایک سبق مل گیا کہ لازمی کرنی ہے. تو فرمایا کہ اگر روزانہ ایک پاؤ پڑھ لو تو چار مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے گا. ایک پاؤ پڑھ لو روزانہ, چار دن میں ایک سپارہ, اور تیس دن میں ساڑھے سات سپارے, اور چار مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے گا. تو یہ باتیں سن کر کیا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی نہیں ہوتی. تو اللہ کا شکر ہے, یہی ایک مجھے ہوتی تھی کہ حضرت کی عادتوں میں یہ دیکھی, لیکن اس کی کبھی معذبت یعنی پابندی نہیں ہوتی تھی کہ تلاوت روزانہ کرنی. کبھی کر لی تو ایک ایک پارہ کر لیا, کبھی نہیں کی تو کئی دن, اس سے بے برکتی ہوتی تھی. تو جیسے ہی استاد نے یہ تازیانہ لگایا کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ اپنے اوپر لازم کر لو, ایک پاؤ نہیں آدھا پاؤ, آدھا پاؤ نہیں ایک صفحہ, ایک صفحہ نہیں آدھا صفحہ, لیکن اس کو پڑھو, لازمی کر لو اپنے اوپر. تو اسی وقت اللہ کا شکر ہے دل میں نیت کر لی میں ایک پاؤ پڑھا کروں گا. وہ ایک پاؤ اگلے دن سے پڑھنا شروع کیا, چار دن میں ایک پارہ, مہینے میں ساڑھے سات, چار مہینے میں قرآن ختم ہو گیا. اپنے ارادے کا استاد کو بتایا بھی نہیں, خاموشی سے ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں, پھر بتاؤں گا کہ استاد جی آپ کی برکت. چار مہینے میں جب قرآن پاک ختم ہو گیا تو استاد جی کو جا کے عرض کیا کہ استاد جی میں نے یہ قرآن پاک آپ کی اس نصیحت کے بعد پہلی دفعہ ختم کیا. اتنا خوش ہوئے کہ مجھ سے بعد والے درجات والے بتاتے تھے کہ استاد جی تمہارا تذکرہ کر رہے تھے. یہ سبق گویا ہر سال انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میری نصیحت سے اگر ایک نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو میرے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے. تو ہر سال والے مجھے بتاتے تھے کہ اس سال ہمیں یہ نصیحت دی, اور بتایا کہ ایک سہیل کر کے ہوا کرتا تھا, اس نے میری نصیحت پہ اس طرح عمل. میں نے عرض کیا استاد جی یہ چونکہ آپ کی برکت سے ملی ہے, تو اس زمانہ وہ غربت کا زمانہ تھا, پیسے کہاں ہوتے تھے. میں نے عرض کیا استاد جی آپ کے لیے میں ریوڑی لانا چاہتا ہوں اس خوشی میں. تو فرمایا ٹھیک ہے اجازت لے آؤ. تو استاد جی کے لیے بھی لایا اور ایک تھیلی میں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی لایا. تو اپنے ساتھیوں کے لیے جو لایا تو استاد جی نے فرمایا کہ سب کو تقسیم کر دوں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں. تو حضرت والا نے پوچھا کہ فجر کی میں مسجد جانے کی دعا یاد ہے؟ تو چونکہ حضرت والا کو دیکھا تھا مناجات مقبول پڑھتے ہیں, تو وہ میں نے بھی خرید لی تھی, پڑھنی شروع کر دی تھی, اس میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی فجر میں پڑھنے کی دعا, فوراً سنا دی. اللہم جعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا. تو اتنا خوش ہوئے کہ دیکھو کہ یہ اس کی حضرت نے کبھی کسی واعظ میں کبھی شاید کسی نے سنا ہو, میرے خیال میں تو حضرت نے کبھی بھی یہ نصیحت نہیں کی ہوگی فجر میں پڑھنے کی یہ دعا. ہاں مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لیا کرو, لیکن وہ بھی ضروری نہیں. تو کرنے کے اعمال تو پھر حضرت فرماتے تھے کرنے ہی سے ہوتے ہیں. شیخ کو دیکھو, شیخ کی جیسے حضرت فرماتے تھے کہ میرا شیخ تو چھ چھ گھنٹے عبادت کرتا تھا, لیکن میرے اندر دم نہیں تھا, میں آدھا گھنٹے سے زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا, خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا اپنے شیخ کو, اپنی آہ کو حضرت کی آہ کے ساتھ ملاتا تھا. لیکن سبق تو لے لیا حضرت نے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نے عبادات میں بھی حضرت کچھ کم تو نہیں تھی. آج ہم اس کی نقل ہی کر لیں تو بھی بڑی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں شاید حضرت کا 24 گھنٹے میں 2-4 گھنٹے جو سوتے تھے اس کے علاوہ شاید ہی کوئی لمبا غفلت میں گزرتا. ایک وہ بلبل تھی جو مستقل 24 گھنٹے چہچہاتی رہتی تھی, اللہ اکبر. تو فوراً وہ دعا سنا دی, حضرت والا خوش ہو گئے. تو یہ اعمال, یہ سنتوں کے اعمال, یہ مستحبات, یہ سنن موقعہ, فرائض و واجبات, یہ ہم ہی لوگوں کے کرنے کے لیے. حضرت والا کا سلسلہ تو ضائع, اس کے بعد حضرت کی حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت کہ اجل خلفاء میں سے, حضرت کی جو فہرست خلفاء کے اشرف و سوانح میں شائع ہوئی اس میں دوسرے نمبر پر حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. اتنے بڑے خلیفہ, 12 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, دارالعلوم دیوبند کی شورا کے جو حضرت حکیم الامت صدر تھے, تو وہاں صدر مدرس کے لیے جگہ خالی ہوئی تو حضرت حکیم الامت نے حضرت پھلپوری کا نام تجویز کیا کہ ان کو صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کا بنا دیا جائے. اور پوچھا کہ عبد الغنی کیا مشاعرہ لوگے؟ تو عرض کیا کہ حضرت چنے چبا کر پڑھا دوں گا. یہ شان تھی. اور حضرت ہردوئی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ, ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا گویا کہ حضرت نے مشن سنبھالا ہو. پھر ان کی تربیت حضرت حکیم العلوم میں جیسا جامع المجددین, ان کو بھی ان کے سامنے بھی چراغ دکھانا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف, ایسی شخصیات, ایک ایک شخصیت ایسی کہ صدیوں میں جن کا کوئی نمونہ نہ ملے. اور ان کی تربیت حضرت حکیم الامت حضرت حکیم الامت کی تربیت حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس سلسلے اس قافلے کے سردار سید الطائفہ اور دو پھر ان کے دوسرے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ان کا علم اتنا تھا کہ اگر مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے تو نبھا دیتے. مجتہد تو چار ہی گزرے ہیں کہ جن کے ذریعے سے فقہ کے چار سلسلے قائم ہیں کہ اگر مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے تو اس کو نبھا جاتے. اور تصوف میں اتنے بڑے مجتہد نے بیعت کی اور شیخ بنایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے کافیہ بھی ابھی پورا نہیں پڑھا تھا. ہمارے یہاں کافیہ اولا اور ثانیہ وغیرہ کے درجات میں یعنی پہلے اور دوسرے درجات میں پڑھایا جاتا ہے وہاں تک بھی انہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا لیکن برکت اتنی تھی عالم نہیں تھے عالم گر تھے. نمونہ صحابی گو نہیں نمونہ تھے صحابہ کا. تو سلسلہ تو صاحب ایسے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا اور اللہ کا شکر ہے ایسی ایسی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس دریائے جو حضرت کا شعر تھا کہ میرے دریا سے اتنی نہریں حضرت کے بعد حضرت میر صاحب اور حضرت میر صاحب کے بعد دیکھیں کہ کتنی خانقاہیں ماشاء اللہ انہی مضامین انہی تعلیمات انہی باتوں سے جو ہے آباد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت آباد رکھے وہاں کے مشائخ میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. حضرت والا کی تصنیف تحفہ ماہ رمضان سے ایک ملفوظ پڑھ کے سناتا ہوں. رمضان شریف میں صحبت اہل اللہ کا فائدہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو تو ڈبل انجن لگ جائے گا. جب ریل کوئٹہ جاتی ہے تو چڑھائی بہت ہے اس لیے ایک انجن آگے لگتا ہے اور ایک انجن پیچھے لگتا ہے. ایک پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور ایک آگے سے کھینچتا ہے. جیسے بکرا قربانی کے لیے جب خریدا جاتا ہے تو آگے سے سبزہ ہرا لوسن دکھایا جاتا ہے اور پیچھے سے ایک چھوٹی سی چھڑی سے آدمی اسے آہستہ آہستہ مارتا رہتا ہے جس سے وہ بکرا جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہے ایک لوسن سے اور دوسرے چھڑی سے. ایسے ہی ریل کے دو انجن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دو انجن دے دیے کہ پردیس میں جا رہے ہو ممکن ہے کہ پردیس کی رنگینیوں میں تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ تو دوزخ کا مراقبہ کرو تاکہ دل پر ایک طرف سے دوزخ کے خوف کی چھڑی لگے اور جنت کا مراقبہ کرو تاکہ جنت کی نعمتوں کا لوسن ملے. اسی لیے جنت کی نعمتوں کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہاں حوریں ہوں گی دریا ہوں گے شہد کی نہریں ہوں گی دودھ کا دریا ہوگا پانی کا دریا ہوگا. حوروں کا ڈیزائن تک پیش کر دیا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی تاکہ یہ ہمارے نالائق بندے دنیا میں کسی غیر محرم عورت کی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنے اصلی وطن کی ڈیزائن کو نہ بھول جائیں تاکہ ان کو یاد رہے کہ چند دن کی بات ہے یہ چند دن کا مجاہدہ ہے پھر ہمیشہ کے لیے عیش ہے. اور جس کو جنت میں دائمی عیش ملنے والا ہے اس دائمی عیش کا عکس اور فیضان دنیا ہی میں نظر آتا ہے. فیضان دنیا ہی میں نظر آتا ہے جیسے چڑیا ایک ہزار میل پر ہے مگر اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے تو جن کے لیے جنت مقدر ہے تو جنت کا سایہ دل پر کروڑوں میل سے پڑتا ہے جس کی وجہ سے اللہ والوں کو آپ دیکھیں کہ کیسے مسکراتے رہتے ہیں کیسے ہنستے رہتے ہیں ان کے دل میں کیسا اطمینان رہتا ہے کہ پریشان بھی ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری پریشانی خود بخود بلا کسی دوا کے غائب ہو گئی. امریکہ سے ایک صاحب آتے ہیں ان کو ڈپریشن کا مرض ہے وہ کیپسول کھاتے ہیں لیکن جب خانقاہ میں قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب کیپسول اور دوا ختم دواؤں کی ٹکیا ختم مگر انڈے کی ٹکیا ان کو کھلا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نعمت مکانی ہے اور رمضان شریف نعمت زمانی ہے. اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو جب زمان اور مکان کے دو دو انجن لگ جائیں گے تو اللہ کے قرب کا راستہ جلد طے ہوگا. اسی لیے اکثر بزرگوں نے مریدوں کو رمضان المبارک میں اپنے ہاں اکٹھا کیا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے لیکن جس کو لالچ ہوتی ہے وہی پہنچتا ہے. بغیر لالچ دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. لیلہ کی لالچ میں مجنو نے جنگل میں کتنی آہو فغاں کی، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیں۔ اب وہی بات پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ کوئے نومیدی مرو امید ہاست، کوئے نومیدی مرو امید ہاست، سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا انتہائی پسندیدہ شعر تھا، اکثر آواز میں یہ ملتا ہے کہ آپریشن کرنے کے بعد آخر میں یہ شعر بھی پڑھ کے ہمت دلا دیا کرتے تھے، جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان پڑھا کرتے تھے کہ گر پڑے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ تو ان تعلیمات پر اگر عمل کبھی نہ بھی ہو، ارادہ تو کر لے کہ اگر عمل میں کبھی کوتاہی ہوئی تو دوبارہ اٹھ کے چلنا شروع کر دوں گا، اس راستے میں کسی قسم کی مایوسی تو ہے ہی نہیں۔ اور جنت جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں ہم ہی لوگوں کے لیے، ہم سے مراد مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ والوں کی برکت سے خاتمہ ایمان پر نصیب ہو ہی جائے گا۔ جیسے حضرت حکیم الامت نے خواجہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ارے کشتی تو ہے اس سے عمر ابھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، کوشش تو بہرحال عاشق نہ چھوڑے، ارے کشتی تو ہے اس سے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، تو انشاءاللہ آخر میں تو ہی دبائے گا اور خاتمہ ایمان پر اچھا ہی نصیب ہوگا۔ تو امید کی بات یہ عرض کرتا ہوں، ایک بزرگ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مضمون بیان کیا، جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے محض اس بات میں مغفرت کر دی کہ جا تو نے ساری زندگی میرے بندوں کو مجھ سے جوڑا ہے، اب تجھے کس طرح سے میں تیرا محاسبہ کروں، اسی بات میں مغفرت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جنت سے جب اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو نکال لیں گے اور گویا کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں ہوں گے، تو چند انتہائی گنہگار مسلمان جو ہوں گے وہ وہاں پر ابھی بھی ہوں گے، یعنی ایک آخری جماعت ابھی ہوگی، تو وہ کیسے نکلے گی؟ جیسا کہ آتا ہے نا کہ ایک ذرہ بھی جس کے دل میں ایمان کا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے، تو وہ آخری جماعت جس کے دل میں ایک ذرہ ہوگا وہ کیسے نکلے گی؟ تو روایات میں آتا ہے کہ دوزخی کفار جو ہوں گے، جو خلود فی النار جن کے لیے مقدر ہے، ہمیشہ ہمیشہ جن کو رہنا ہے، وہ ان مسلمانوں کو مومنین کو تانا دیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا نفع دیا، تم بھی دوزخ میں ہو ہم بھی دوزخ میں ہیں، تو تمہارے ایمان نے تو تمہیں کچھ نفع نہیں دیا۔ تو ان مسلمانوں کی اپنے ایمان پر شرمندگی اللہ تعالیٰ تک خبر پہنچے گی کہ آپ کے مومن بندے وہاں شرمندہ ہیں، کفار ان کو تانا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے گی اور فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ یہ جو آخری جماعت جنت میں ڈالی جائے گی حضرت والا کے بیان میں ہے، فَيُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيُّونَ، ان کا نام جہنمی ہوگا، ان کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوگا جس وقت یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ محدثین نے لکھی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی کہ ایسے جہنمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ جہنمی کیوں لکھا ہوگا، جب جنت میں ڈال دیا تو جہنمی کیوں لکھا ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر فرمائیں گے۔ لیکن یہ جو جماعت ہوگی یہ تھوڑے شرمندہ سے رہیں گے جنت میں، کہ جہاں جائیں گے ان کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوگا، جنت کے جو باسی ہیں وہ پہچان لیں گے کہ یہ وہ جماعت ہے جو جہنم میں سزا کاٹ کر آئی ہے۔ تو یہ جماعت اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے اللہ، جب آپ نے اتنی مہربانیاں کر دی اور جہنم سے اٹھا کر جنت میں بھی پہنچا دیا، تو یہ پیشانی پر جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو بھی مٹا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو بھی پورا فرما دے گا اور وہ جنت میں ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ عام جنتی کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ ان کو جہنم سے نکال کے ڈالا گیا۔ تو سوئے تاریکی مرو خورشید، کوئے نومیدی مرو امید ہاست، بس اللہ تعالیٰ کی اسی امید پر مجلس ختم کرتا ہوں۔ حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، وقت تو رمضان شریف کی راتیں، حضرت والا بھی فرمایا کرتے تھے کہ رمضان شریف میں وقت مت دیکھو، اور بعض اوقات پوری رات، ایسا بھی ہوا کہ پوری رات حضرت کی مجلس چلتی رہی۔ ایک شب قدر تو مجھے 27 کی رات یاد ہے کہ سحری کے وقت تک حضرت والا کی مجلس، ہم کمرے میں تھے، کمرے میں مجلس چلتی رہی، حضرت کو گمان غالب تھا کہ آج شب قدر ہوگی۔ تو تو حضرت فرمایا کہ ہم کمزور ضعیف ہیں، ہم سے اتنی عبادت تو ہو نہیں سکتی، چلو اللہ کے گن ہی گاتے رہیں، اللہ جس کے کھاتی ہے جس کے کھاتے ہیں اس کے گیت ہی گاتے رہیں، اللہ تعالیٰ شاید ہمارے یہی گنگانا ہی قبول فرما لے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ کس طرح سے سلسلے تھانوی پر زبردست طریقے سے عمل پیرا تھے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی تربیت پائی کہ حضرت کی طرح ہی ہم نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ تھانوی یعنی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر من و عن عمل پیرا پایا۔ سو رہے ہو؟ کوئی پیغام تو نہیں آیا وہاں سے؟ تو اس بارے میں عرض یہ کرنا ہے کہ مالی معاملات، خانقاہوں میں مالی معاملات انتہائی نازک ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی سخت نظر تھی کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے 2 مہینے کیوں لگے تجدید بیعت کرنے میں، کہ جو جتنا ایک تو ہے کہ آدمی پہلے سے ذہن بنا لے کہ مجھے حضرت کے انتقال، اپنے شیخ کے انتقال کے بعد فلاں سے سب سے زیادہ مناسبت ہے تو میں ان سے بیعت، تو یہ تو آدمی فوراً بیعت ہو جائے گا، لیکن ایک آدمی کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کو پھر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں میں نے حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ایسا عاشق، ایسا عجیب سلسلہ ہمارے حضرت والا کا ہے کہ ایک ایک خلیفہ ماشاءاللہ سے سنت اور شریعت اور عشق اور محبت میں ڈھلا ہوا۔ میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں ان سے تجدید بیعت کروں گا، لیکن ان کا انتقال حضرت کی حیات ہی میں ہو گیا، اور کس عاشقانہ انداز میں ہوا، کبھی موقع ہوا تو وہ بھی عرض کروں گا۔ تو جب حضرت والا کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے ہمارے سامنے پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موجود ہی تھے، اس وقت تو پھر اتنا کچھ سوچنا ہی نہیں پڑا کہ گویا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یک جان دو قالب، اور مبشرات منامیہ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایسے ایسے خواب بھی نظر آئے کہ گویا کہ ایک جسم ہے اور دو چہرے ہیں، ایک حضرت والا کا چہرہ ایک حضرت میر صاحب، ایک جگہ بیان ہو رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں خواب میں دیکھا ایک صاحب نے کہ کبھی دیکھتا ہوں تو حضرت بیان فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ حضرت میر صاحب نظر آ رہے ہیں، تو کچھ اتنا سوچنا نہیں پڑا۔ لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب امتحان آیا، اب کیا کریں، تو بہت سارے شخصیات نظر آئیں، کسی میں کچھ خوبی کسی میں کچھ خوبی، بالآخر جب حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ صاحب میمن دامت برکاتم کے بارے میں دل میں آیا کہ ان سے بیعت کی جائے، تو سب سے بڑا حجاب یہ آیا کہ زندگی بھر ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رہا، اور جب وہ خانقاہ میں حاضر ہوئے تو میرا احسان بہت مانتے ہیں کہ ان کو حضرت سے ملانے والا میں تھا۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ حضرت فرماتے تھے کہ مرغی کے نیچے مرغی کے انڈے رکھے ہوں اور کوئی بطخ کا ایک انڈا لا کے رکھ دے، تو جب انڈوں میں سے چوزے نکلیں گے تو جو مرغی کے انڈوں سے نکلیں گے تو وہ مرغی ہوں گے، زمین پر ہی گھومیں گے، اور جو بطخ کا انڈا ہوگا اس میں سے بطخ کا بچہ نکلے گا اور وہ پانی میں تیرنا شروع کر دے گا۔ خود مرغی اس کو دیکھ کر حیرت حسرت کرے گی کہ یہ تو پانی میں تیر رہا ہے اور میں وہیں مٹی میں بیٹھی ہوں۔ تو حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم نام لے کر اب تک وہ احسان مانتے ہیں، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ، ان کا اپنا اتنا جذب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، ان کی صلاحیت، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل خاص۔ تو یہ سب سے بڑا حجاب میرے سامنے یہ آیا کہ میں اپنی دوستی کو کیسے قربان کروں، دوسری طرف یہ خیال آیا کہ دوستی کو قربان نہ کروں تو محروم نہ رہ جاؤں۔ دن پہ دن گزر رہے تھے اور ایک وہ کمی سی محسوس ہو رہی تھی کہ شیخ کا سایہ نہیں ہے، اس کے بغیر تو بغیر رہبر جو ہے کہاں تک گاڑی چلے گی، جب تک سیدھا راستہ ہے گاڑی چلتی رہے گی، اور جہاں خدا نہ خواستہ کوئی موڑ آیا تو اس وقت پھر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دل میں خلیش دن پہ دن گزرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اور حضرت والا کی برکت سے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے دوستی کو قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ حضرت فیروز صاحب سے دوستی کا حال یہ تھا کہ حضرت والا کے پہلا مجموعہ کلام نالہ درد کے نام سے شائع ہوا تھا، وہ مشکل 20-25 صفحات کا، اس وقت تک حضرت کے یہ اشعار حضرت کے اوپر وارد ہی نہیں ہوئے تھے، جو فیضان محبت میں آپ دیکھتے ہیں چھپی ہے، یہ محض 1-1.5 سال کے اندر حضرت کے اوپر وارد ہوئے، 1993 اور 1994 1995, اور جو نالہ درد ایک رسالہ تھا اشعار کا مجموعہ. آپ کی دعوت میں دیر ہو رہی ہے, بند کر دو. نالہ درد جو مجموعہ تھا 20-25 صفحات کا تھا, وہ پہلی دفعہ شائع ہوا, نیلے اور ہرے رنگ کے دو ٹائٹل تھے اس کے اوپر. تو اس کے بعد اس کو غالباً انگلش میں کسی نے ترجمہ کیا انگریزی میں, اور انگلش میں چھپوانا تھا تو اس پہ دیر ہو رہی تھی, اور جو چھاپنے والا تھا وہ بار بار تقاضا کر رہا تھا. تو آخر میں نے اس کو کہہ دیا کہ تم جاؤ, حضرت فیروز صاحب کے آفس میں وہ ہے کمپوزنگ کرنے والا, تم اس سے کمپوز کرا لو. وہ پوچھ رہا تھا میں بازار سے کراؤں, اتنا خرچہ آئے گا یہ وہ, تو میں نے اس کو کہہ دیا وہاں سے کرا لو. تو اس نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ تو سوال ہو جائے گا. میں نے کہا تو تم جاؤ حضرت سے پوچھ لو, اگر اس میں کوئی بات ہوگی حضرت اصلاح فرما دیں گے. اس نے جا کے حضرت سے تو نہیں پوچھا, حضرت میر صاحب سے پوچھا. حضرت میر صاحب مالی معاملات میں انتہائی سخت تھے کہ خانقاہ میں اس قسم کا کوئی کہ سوال کی کوئی شائبہ بھی پیدا ہو. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر خوب ڈانٹا کہ تم نے یہ سوال کر دیا تم نے تو, کہ وہاں جا کے کرا لو, گویا کہ وہاں, کیونکہ وہ پیسے تو لیتے ہی نہیں تھے. تو میں نے یہی ان کو کہا کہ تم بازار سے کراؤ گے, پیسے دیں گے حضرت فیروز صاحب, تو تم ان کے آفس سے ہی کرا لو, تو جو تنخواہ پہ انہوں نے ملازم رکھا ہوا ہے تو وہ اسی وقت میں وہ اس سے کروا لیں گے. لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو قابل گردن زدنی سمجھا, سخت ڈانٹ لگائی, اتنی ڈانٹ لگائی کہ مجھے بخار ہو گیا. تو بہرحال جب بخار ہو گیا اور میں ایک نماز دو نماز کئی نمازوں میں حضرت والوں کو نظر نہیں آیا, تو حضرت والا نے پوچھوایا کہ میرا کمرہ چوتھی منزل پہ ہوتا تھا کہ بھائی دیکھ کے آؤ کہاں ہے. پتہ چلا اس کو تو بخار ہو گیا, اور رات بھر روتے روتے آنکھیں بھی سرخ. خیر بلایا, نیچے آیا, پوچھا کھانا کھایا تھا رات کو؟ جی نہیں کھایا تھا. بخار کا کوئی دوائی وغیرہ وہ بھی نہیں لی تھی. کیا وجہ ہوئی بتایا گئے؟ بتا دیا حضرت نے, ڈانٹا ہے اس بات پہ ڈانٹا ہے. تو پھر حضرت میر صاحب کو حضرت نے ڈانٹ لگائی, ایک جملہ فرمایا کہ تم سہیل کے اور فیروز کے تعلق کو نہیں جانتے, ان دونوں کے تعلق کے بارے میں تم کبھی مداخلت مت کرنا. تم سہیل اور فیروز کی دوستی کو تم نہیں پہچان سکتے, ان دونوں کے تعلق کے بارے میں کبھی تم مداخلت نہ کرنا. تو اتنی گہری دوستی, عجیب عجیب حضرت فیروز صاحب سے تعلقات, کیسے کیسے ان کو ہم نے مشورے بھی دے دیے, کبھی کوئی چیز نظر آئے ان کو بتایا کہ اس طرح نہیں اس طرح, وہ قبول کرتے رہے. آج پھر دل میں آیا کہ اتنی بڑی دوستی کیسے قربان کرے, لیکن اللہ تعالیٰ اتنے پیار ہیں کہ جن کے لیے گردنیں کٹ سکتی ہیں تو تعلق کیا چیز. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ان کو, تو جو لوگ اب بھی جنہوں نے بیعت تجدید بیعت نہیں کی ہے اور ان کو حجاب ہے, اور بعض اوقات شیخ فرما دیتا ہے کہ میرے بعد تمہیں شاید کسی سے مناسبت, جیسے کوئی کہہ دیتا ہے, جیسے حضرت والا سے حضرت پھول پوری نے فرما دیا تھا کہ تمہیں, حضرت نے پوچھا میں آپ کے بعد کس سے تعلق کروں, تو فرمایا تمہیں میرے بعد کسی سے تعلق کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کیا حضرت بغیر تعلق کے رہے؟ اس کے باوجود حضرت نے مولانا ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کیا, جبکہ حضرت کا مزاج ان سے پیر بھائی دوستانہ یارانہ تھا, لیکن اپنے تعلق کو قربان کیا. تو اگر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو فرمایا ہے کہ تم جو ہے مجھ سے میرے بعد تمہیں کسی تعلق کی ضرورت نہیں, تو وہ ان حالات کو دیکھ لے, ان معاملات کو دیکھ لے, اپنے مشائخ کے معاملات کو دیکھ لے. کاشف لگتا ہے وہاں مجلس ختم ہو گئی. اچھا, تو ان تعلقات کو, ان معاملات کو دیکھے کہ ہمارے مشائخ کے کیا معاملات تھے. یہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ شیخ کا امتحان ہوتا ہے, کہ ایک طرف حضرت کی تعلیم ہے کہ بغیر شیخ کے نہ رہو, اور دوسری طرف شیخ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تمہیں کسی سے تعلق کی ضرورت نہیں. تو گویا کہ شیخ نے تمہارے اوپر امتحان چھوڑ دیا کہ دیکھے تم کیا اختیار کرتے ہو, تو تم اپنے بڑوں کو دیکھو کہ انہوں نے کیا اختیار کیا تھا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تعلق قائم کیا مولانا ابراہیم الحق صاحب سے رحمۃ اللہ, لیکن مولانا ابراہیم الحق صاحب کے بعد آپ نے کسی سے تعلق نہیں کیا. تو گویا کہ ایک زمانہ پھر ایسا آتا ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے اوپر کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ تمہارے بڑے نہ رہیں, تو پھر اپنے برابر والوں سے, اور برابر والے نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ لیتے رہنا. تو گویا کہ پھر حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت نے اس پر عمل کیا کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ لیا گیا. اسی طرح حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے انتقال کے بعد انہوں نے کسی سے, مجھ سے بھی مشورہ لیا کہ میں کس سے تعلق قائم کروں. تو میں تو خود ان سے تعلق بیعت کا کیا تھا, میں ان کو کیا مشورہ دوں کیا آپ کس سے تعلق, میں خاموش رہا. تو پھر یہی ملفوظ انہوں نے بھی پڑھ کے سنایا انہوں نے بھی مجھے سنایا کہ حضرت والا فرمایا کرتے تھے جب تمہارے بڑے نہ رہیں, ظاہر کے کوئی بڑے نہ رہیں, ویسے تو ہر ایک کو اپنا بڑا ہی سمجھنا چاہیے, ظاہر میں اگر کوئی بڑا نہ رہے تو پھر اپنے برابر والوں کو, اور برابر والے نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ لیتے, اور آخر دم تک آپ لوگ تو سارے اس کے گواہ ہیں کہ اس ناکارہ سے ایک ایک معاملے میں حضرت مفتی انوار صاحب سے, ایک ایک معاملے میں حضرت اقدس فیروز صاحب دامت برکاتہم سے, کس کس طرح یعنی کسی قسم کی شرم و حجاب حضرت ممتاز صاحب دامت برکاتہم کس کس کا نام لیں, ایک ایک معاملے میں مشورہ لے کر کام کرتے رہے کہ میری اس بات میں کوئی میری نفس کی کوئی شرارت تو نہیں, یہ مناسب ہے یا نہیں. تو اگر کسی کو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ کیا اس کے بڑے ابھی موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہمارے بڑے موجود ہیں تو اوروں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مناسبت والا تو ضرور مل ہی جائے گا. بغیر شیخ کے رہنا کم عمری میں خطرناک ہے, اپنے آپ کو بڑوں کا محتاج رکھے. کبھی ایسا زمانہ آ جائے تو پھر یہ شیخ کا یہ ملفوظ بھی سامنے رہے کہ اپنے چھوٹوں سے پھر مشورہ لیتا. تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا سے تعلق وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کے اوپر دنیاوی تعلقات دنیاوی تو نہیں تھے, دوستی اور یارانہ تھا, جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا برولک صاحب سے اپنا یارانہ ختم کر کے اور شیخ بنایا. اس کے بعد آپ حضرت نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے شیخ بنایا, کس طرح سے ادب اس عمر میں کس طرح کیا کرتے تھے کہ دو زانو گھنٹے گھنٹے مجلس میں بیٹھے رہتے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ کے حق میں باادب رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیں.